السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم الفقہ روزوں کے مسائل, چپٹر ہے نیت کے مسائل, پیج نمبر 32. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں موقع فراہم کیا, اور اس پر ہم واقعی میں اللہ تعالیٰ کے بے انتہا شکر گزار ہیں کہ ہمارا کچھ وقت کم از کم ایسے کاموں میں گزر رہا ہے جس کے بارے میں ہمیں امید ہے کہ اس کے بارے میں ہم سے حساب کتاب نہیں ہوگا, کیونکہ ہم اپنے دین کی سمجھ بوجھ کے لیے, دین کی تعلیم کے لیے بیٹھے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان اوقات میں برکت ڈال دے اور اس کا اجر ہمیں آخرت میں بے انتہا عطا کرے, اور یہ وقت ہمارے لیے ایسا ہو جس میں فرشتے ہمارے لیے پر بچھائے ہوئے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق ہماری مغفرت کی دعا کر رہی ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر اپنے ہم سے بہتر لوگوں میں کرے, ہم سے بہتر مخلوق میں کرے, آمین. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ہر ہفتے ایک ایک لفظ پڑھتے چلے جا رہے ہیں فقہ سے ریلیٹڈ. ابھی تک ہم نے کون کون سے الفاظ پڑھ لیے تھے, ویسے کوئی بتا سکتا ہے؟ لکھ کر جواب دیجئے پلیز. تو ہم نے اجتہاد پڑھ لیا, اجماع پڑھ لیا, ہم نے مباح کے بارے میں پڑھا, جائز کے بارے میں پڑھا, اور آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے راجح, را الف جیم ہے, راجح کا لفظ آج ہم پڑھیں گے, یعنی وہ چیز جو زیادہ قابل رائے یا قریب تر رائے ہے دوسری رائے کے مقابلے میں, دوسری آرا کے مقابلے میں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم فقہ پڑھتے ہیں تو بہت سارے ایسے الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں جو فقہ کی ٹرمنالوجی میں استعمال کیے جاتے ہیں. تو راجح ایسی رائے جو دوسری آرا کے مقابلے میں زیادہ صحیح اور اقرب الالحق ہو, یعنی حق سے قریب تر ہو, یعنی قرآن اور سنت سے بہت قریب تر رائے. جیسے بہت ساری احادیث ہیں, میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں گی. جیسے کہ شاید لاسٹ ٹائم آپ لوگوں میں سے کسی نے سوال کیا تھا کہ عشاء کی نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دو رکعت نفل بھی پڑھتے تھے, آپ لوگوں نے کیا تھا یا کہیں اور سے سوال آیا تھا؟ بہرحال جہاں سے بھی سوال آیا ہو, تب جیسے دو احادیث ہم کو ملتی ہیں, ایک صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ, ہے نا, یہ آپ لوگوں نے حدیث سن رکھی ہوگی. اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دو رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, صحیح سنا ہے آپ لوگوں نے. تو اب یہ دو حدیثیں ہمارے سامنے ہیں, بظاہر ہم کو ان کے اندر کنٹروڈکشن نظر آ رہا ہے, لیکن ایکچولی یہ ہماری عقل کی کمی اور ہماری ناسمجھی کی وجہ سے ہم کو بظاہر کنٹروڈکشن نظر آتا ہے, لیکن ایکچولی ہم کو اس حدیث میں مطابقت پیدا کرنی ہوگی. ایک کو راجح اور دوسری کو مرجوح قرار دینا ہوگا ہمیں. ٹھیک ہے, تو علماء کرام کہتے ہیں, جو محدثین ہیں ہمارے اور ہمارے علماء سلف ہیں, وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول زیادہ ہمارے لیے پریفریبل ہے, زیادہ قابل قبول ہے بنسبت آپ کے عمل کے. ٹھیک ہے, تو اب ہم یہ دونوں حدیثوں میں دیکھیں گے, دونوں احادیث صحیح ہیں, ایک میں آپ کا حکم ہے اور ایک میں آپ کا عمل ہے. تو حکم ہمارے لیے زیادہ معنی رکھتا ہے بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے ذاتی عمل کے. ٹھیک ہے, کیونکہ بعض ذاتی کام آپ کے اپنے خود کے بھی تھے, لیکن آپ نے امت کے لیے پریفریبل کیا سمجھا وہ ہمیں دیکھنا ہے. تو اس میں آپ نے حکم دیا, تو ایک حدیث جو ہے اس میں راجح کہلائے گی اور دوسری مرجوح ہو جائے گی, یعنی اس کو اب ہم ویسا نہیں مانیں گے, مانیں گے تو صحیح اس کو بھی, لیکن ہم اس کے اوپر کس کو رکھیں گے؟ جو راجح حدیث ہے, جو آپ کا حکم ہے, جو آپ کا قول ہے. تو کون سی حدیث میں قول ہے کہ آپ نے کیا فرمایا؟ جو ابو ہریرہ والی حدیث ہے, اس میں آپ نے کیا فرمایا کہ اپنی آخری نماز کون سی بناؤ؟ وتر کو بناؤ, ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ آپ کا حکم ہے, یہ آپ کا آرڈر ہے امت کے لیے. تو کون سا مانا جائے گا پھر, آپ کا حکم مانا جائے گا کہ آپ کا فعل مانا جائے گا؟ حکم مانا جائے گا. ویری گڈ, بارک اللہ فیکم. تو پھر کون سی حدیث راجح ہوئی؟ جو آپ کی حکم والی حدیث ہے وہ کون سی ہوئی؟ راجح حدیث ہوئی. تب راجح حدیث کو لے لیا جائے گا. تو ایسی رائے جو دوسری آرا کے مقابلے میں زیادہ صحیح اور حق سے قریب تر ہو وہ راجح کہلاتی ہے. انڈرسٹینڈ؟ امید سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیت کے مسائل. تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ اعمال کا دار و مدار یہ ثواب نیت پر ہے, اور بہت مشہور حدیث ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراۃ ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ. کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا. جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی اسے صرف دنیا ہی ملے گی اور ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا, اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اسے بس عورت ہی ملے گی اور ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں ہر چیز جس پر ہمارے اجر کا دار و مدار ہے, ڈیپینڈ ہے, ہمارا اجر ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ کیا ہے؟ ہماری نیت, ہمارا اخلاص. اور معروف قرقی ایک بہت مشہور تابعی گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں, ان کا ایک کال ہمیں ملتا ہے کتابوں میں, وہ لکھتے ہیں کہ جیسے لکڑی کی تلوار ہے, تو کیا لکڑی کی تلوار کسی دشمن کے مقابلے میں کام آ سکتی ہے ہمارے؟ آپ بتائیے, لکڑی کی تلوار سے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں جبکہ دشمن کے پاس بہت زیادہ اچھے قسم کے ہتھیار یا تلوار ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ لکڑی کی تلوار جس طرح سے صرف جلانے کے کام آ سکتی ہے, آپ کو دشمن کے وار سے بچا نہیں سکتی, اسی طرح سے اخلاص کے بغیر اعمال صرف جہنم کے لیے ہو سکتے ہیں, اللہ تعالی کے پاس اجر کے لیے نہیں ہو سکتے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اخلاص کتنا ضروری ہے. اور آپ یہ بات بھی دیکھیں کہ جیسے پیٹرول ہے, پیٹرول یعنی آپ جب کار یا بائک چلاتے ہیں یا جو بھی آپ کے پاس اسکوٹی ہے, کار ہے, ٹرک ہے, جو بھی پیٹرول سے چلنے والی چیزیں ہیں, اگر آپ اس میں پیٹرول کی بجائے پانی ڈالتے ہیں تو کیا وہ چلے گی؟ نہیں نا, بلکہ کیا ہوگی, رک جائے گی, اس سے جو کام لیا جانا ہے وہ کام نہیں لیا جائے گا. اسی طرح چولہا آپ جلاتے ہیں, اگر آپ کے پاس گیس والا چولہا ہے, جب تک آپ گیس سلینڈر نہیں لگائیں گے چولہا جلے گا آپ کا؟ نہیں جلے گا. تو اسی طرح سے ہمارے اعمال کے قبول ہونے کی جو شرط ہے وہ اسی وقت پوری ہوگی جب وہ خالص اللہ کے لیے کیے ہوں, اس میں کوئی دکھاوا, کوئی ریاکاری نہ ہو, کسی اور کے لیے نہ کیے گئے ہوں, لوگوں کے لیے نہ کیے گئے ہوں. امام غزالی رحمہ اللہ علیہ اپنی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں, ایک بات اور یاد رکھیے کہ احیاء العلوم کی ہر حدیث ہم نہیں لے سکتے, اس میں بہت ساری ضعیف احادیث ہیں, بلکہ کچھ جھوٹی حدیثیں بھی ہیں, تو جب تک کہ آپ کو حدیث کی پرکھ نہ ہو جائے تب تک آپ اس میں سے نہیں لے سکتے. تو اس میں وہ لکھتے ہیں ایک شخص کا واقعہ, کیونکہ بہت مشہور کتاب ہے ان کی, اس میں انہوں نے ایکچولی اس میں تربیت اور تزکیے کے طور پر لکھی تھی, لیکن ہو سکتا انہوں نے احادیث کی اس وقت کی جو شرائط تھی اس کے اوپر اس کو پورا نہ لکھا ہو, تو واللہ عالم. بہرحال تو وہ ایک جگہ لکھتے ہیں, میں ہم لوگ یہاں کوئی ان کی حدیث نہیں لے رہے ہیں, ہم یہاں ان کا صرف ایک واقعہ بیان کریں کہ یہ جو حوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہیں تصویریں والا جو معاملہ ہے کہ براہیمی نظر بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے, تو لوگوں کے دلوں کے اندر کیسے شہرت اور عزت اور جاہ اور مرتبے کی طلب اور خواہش پیدا ہو جاتی ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں تھا اور نماز پڑھ رہا تھا, رکوع میں تھا, اور رکوع بہت لمبے اور بہت آرام سے کر رہا تھا, مطلب قیام, رکوع, سجود. تو پیچھے کچھ لوگ آ کر بیٹھے اور دیکھے وہ شخص ظاہر سے نفل نماز پڑھ رہا ہوگا, تو لوگوں کے پیچھے باتیں ہونے لگی کہ کتنی بہترین نماز ہے, دیکھو یعنی کتنے لمبے لمبے رکوع اور سجود کر رہا ہے یہ شخص, کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کیسے دل کے اندر, یعنی جو رسول اکرم نے فرمایا نا کہ اگر سجدہ تم تھوڑا سا لمبا یا طویل کر دو کسی کو دیکھ کر, تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا, کیونکہ تم نے وہ سجدہ اللہ کے لیے نہیں کیا بلکہ کس کے لیے کیا؟ وہ بندوں کے لیے کیا جو تمہیں دیکھ رہے تھے, تاکہ تمہاری واہ واہ کریں کہ واہ کتنا لمبا سجدہ ہے. تو اس شخص نے اس کو برداشت نہیں ہوا, اتنا وہ شہرت کا یا تعریف کا طلبگار تھا کہ اس نے نماز ہی میں گردن موڑ کر کہہ دیا کہ میں روزے سے بھی ہوں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, یعنی یہ صرف ایک واقعہ ہے نصیحت کے لیے, ہم اس کی اوتھینٹسٹی پر یہاں پر فی الحال ڈسکس کرنے نہیں بیٹھے ہیں. تو یہ جو شہرت کی طلب ہے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے, اور اس کے کوئی اعمال پھر قابل قبول نہیں رہتے, لہذا اخلاص نیت بہت زیادہ ضروری ہے. اسی لیے ہم اپنے کام میں, ہر کام میں اپنے ایک اپنے اوپر نظر رکھیں, واچ رکھیں, اپنا احتساب کریں, محاسبہ کریں. اور عقیدے کی بک جو عقیدہ واسطیہ ہے, اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اکثر اسکالرز کا کہنا یہ ہے کہ سب سے زیادہ مشکل ان کو اسی بات کے لیے پیش آئی اسکالرز کو, کہ اپنی نیت کو درست رکھنے پر اس کے لیے بہت مجاہدہ کرنا پڑا, اور واقعی میں یہ کوئی ایک دفعہ کی یعنی کوئی ایسی نہیں کہ آپ کو ایک ٹیبلٹ لے لیں یا ایک گلاس پانی پڑھ کر پھونک کر پی لے کہ اللہ تعالیٰ میری نیت کو خالص کر دے اور بس ہو جائے گی نیت خالص. نہیں, اس کے لیے تو آپ کو یعنی ہر وقت 24/7 آپ کو سٹرگل کرنا پڑے گا اور بار بار چیک رکھنا پڑے گا اپنی نیت پر کہ ہاں میری نیت درست ہے یا نہیں ہے. تو لہٰذا نیت بہت زیادہ درست رکھنے کی ضرورت ہے, اخلاص نیت, اور اسی لیے اس کو شرک کہا گیا ہے. کہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ شداد ابن اوس راوی ہیں اس کے رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا, اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. استغفر اللہ. آپ سوچیں کہ کتنی دکھ کی بات ہے کہ نہیں, ایون جو عبادات ہیں جو صرف اللہ تعالی کے لیے ہونا چاہیے اس میں بھی اگر دکھاوا آ جائے اور شہرت کی طلب ہو جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. آج دوپہر میں ہی ہماری جو سورہ مائدہ کی تفسیر چل رہی تھی اس میں بھی یہ بات آئی تھی اصل میں کہ ہم انہیں جو عبادات ہیں خاص طور سے دیکھیں حج کے لیے کیا کہا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسپیشل دعا کرتے تھے حج کے لیے ولا سم اتو ولا ریا, کہ اللہ تعالیٰ میں یہ حج کوئی دکھاوے کے لیے یا کوئی شہرت کے لیے نہیں کر رہا ہوں, خالص تیرے لیے کر رہا ہوں. یعنی حج میں کیونکہ اسپیشل دعا تھی, حالانکہ دوسری اس میں کوئی زبان سے ایسی دعا ہم کو نہیں ملتی ہے لیکن رسول اکرم کی دعا ہم کو حج کے لیے ملتی ہے. کیونکہ حج میں انسان کا مال خرچ ہوتا ہے, وہ اپنی بہت ساری جد و جہد لگاتا ہے تب کہیں جا کر حج ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حج کر کے آتے ہیں تو ان کے نام کے آگے کیا لگ جاتا ہے, چاہے وہ دروازے پر لگی نیم پلیٹ ہو, چاہے وہ شادی کے کارڈ میں چھپا نام ہو, تو نام کے آگے کیا لگاتے ہیں, الحاج ہے نا, الحاج لگا لیتا ہے وہ اپنے نام کے آگے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا رسول اکرم نے کبھی اپنے نام کے آگے الحاج لگایا, یا کبھی کوئی صحابی نے اپنے نام کے آگے الحاج ابو بکر صدیق ہم نے پڑھا کبھی, یا الحاج عمر بن خطاب پڑھا ہم نے کبھی؟ نہیں نا. تو حج میں تو بالکل ایسا ہونا چاہیے, حج صرف اللہ کی خاطر کیا جائے, کوئی دکھاوا, کوئی شرک نہ ہو اس میں, کوئی ریاکاری نہ ہو, کوئی شہرت کی طلب نہ ہو. تو اسی طرح سے روزہ بھی صرف اللہ کے لیے ہے, تو اسی لیے اس کو شرک کہا گیا ہے. تو روزے کی نیت دل کے ارادے سے ہے اور اس کے لیے زبان سے کوئی الفاظ ثابت نہیں ہے, جیسے کہ پہلے لوگ پڑھا کرتے تھے وبصوم غدین للہ تعالی یا نویت انا صوم غدین, اس طرح کے کوئی جملے ہوا کرتے تھے. یہ نیت کے الفاظ رسول اکرم سے ثابت نہیں ہیں. پھر فرض روزی کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے. حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں. سن لیجیے آپ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. کیا یہ حدیث ہمارے یہاں پڑھی گئی کبھی, یہ پڑھی جاتی ہے ہمارے یہاں؟ تو کیا بات مشہور ہے کہ اچھا ظہر سے پہلے پہلے تک کبھی بھی نیت کر لو, یا ظہر سے پہلے اگر حیض آتا ہے تو روزہ توڑ دو, ظہر کے بعد حیض آتا ہے تو روزہ پورا کر لو, یہ بھی غلط بات ہے. تو ظہر سے پہلے کیسے نیت کی جا سکتی ہے بولا, جب کتنی واضح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, اس کو ابو داؤد نے اور ترمذی نے روایت کیا ہے کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں. تو لہٰذا رات سے ہی نیت کر لینی چاہیے. اور ابن باز رحمہ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جیسے چاند رات جب آتی ہے روزہ شروع ہوتا ہے جب, تو اسی وقت پورے روزوں کی نیت کر لینا چاہیے اور بس روزہ نہ ریوائز کر لینا چاہیے اس کو, یہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کر دینا چاہیے کہ ہم اللہ کی خاطر روزہ رکھ رہے ہیں رات میں. لیکن ایک بار بھی نیت کر لیں رمضان کے شروع میں تو کافی ہے, لیکن جب حیض آتا ہے اور پھر بیچ میں روزے چھوٹ جاتے تو پھر دوبارہ سے پوری نیت کرنی چاہیے اس طرح سے, لیکن زبان سے نہیں کریں گے, بس دل میں سوچیں گے کہ ہم یہ روزہ اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں, دل میں ہی سوچیں گے, کوئی زبان سے نیت نہیں ہے. پھر نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے. ہاں نفل روزہ جیسے اکثر ظہر کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پوچھا کھانے کو کچھ ہے, عائشہ رضی اللہ عنہ صحابیات نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ, تو کہا کہ ٹھیک ہے پھر میرا روزہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل روزے کی نیت دوپہر تک کبھی بھی کی جا سکتی ہے. جیسے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے, ہم نے کہا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر میرا روزہ ہے. کسی دن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ حلوہ, یعنی ایک قسم کا حلوہ ہے جس کو حیض کہا جاتا ہے, ہے یاسین, وہ تحفے میں آیا ہے. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ تو لاؤ, میں صبح سے روزے سے تھا. یعنی کبھی نفل روزے کی نیت اگر آپ نے کر بھی لی تھی لیکن اگر کچھ کھانے کو دل چاہے تو اس کو توڑا جا سکتا لیکن بلا وجہ نہیں. یہاں پر روزے سے تھا مراد رسول اکرم کا مطلب یہ تھا کہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا کیونکہ ان لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا, لیکن آپ نے جان بوجھ کر کبھی روزہ نہیں توڑا نفل روزہ رسول اکرم نے. یہاں روزے سے مراد کیا تھا کہ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا, تو تب رسول اکرم نے کہا کہ ٹھیک ہے لاؤ کھانے کو دے دے کیونکہ میں نے کچھ نہیں کھایا صبح سے. ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک لیسن آپ لوگوں کا کمپلیٹ ہوا. دوسرا لیسن دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو سوال جواب کا وقفہ دیا جائے گا. بیچ میں سوال جواب نہ کریں پلیز. سحری اور افطاری کے مسائل. سحری کھانے میں برکت ہے. نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سحری ترک نہیں کرنی چاہیے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اور متفق علیہ حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون سے دو بڑے اسکالرس نے محدث نے اس کو روایت کیا ہے؟ متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم نے. ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. پھر رمضان المبارک میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کے لیے اذان دینا سنت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ رات کو سحری سے پہلے اذان دے دیا کرتے تھے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان نہ دے دیں. اس لیے کہ ابن ام مکتوم اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک کہ فجر نہ ہو جائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسی فجر کی پو پھٹتی ہے وہ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ فجر کی پو پھٹنے پر اذان دیتے تھے جب ایک دراڑ سی آ جاتی ہے آسمان میں اور وہ نابینا تھے. تو بلال رضی اللہ عنہ کے بعد وہ اذان دیتے تھے. اور یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اذان ہوتی تھی وہ سب اول وقت میں ہوتی تھی. یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری میں حدیث ہمیں موجود ملتی ہے کہ اندھیرا ہی ہوتا تھا. یعنی ہم دور سے ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکتے تھے. جب تک کہ ہم قریب نہ ہو جاتے تب ہی ہم ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن ممالک میں اول وقت میں اذان ہوتی ہے وہاں پر اذان تک سحری کر سکتے ہیں. لیکن جن ممالک میں اذان دیر سے ہوتی ہے اسپیشلی ہمارے ایشین کنٹریز میں انڈیا پاکستان کو لے لیں تو ہمارے یہاں پر دیر سے اذان ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ اذان تک سحری نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. بلکہ آپ کو اذان سے تقریباً اتنی دیر پہلے کرنا پڑے گا. یعنی جو فجر کا وقت ہوتا ہے اکثر صحابہ کرام تو یہ کرتے تھے کہ جو اذان کا وقت تھا وہاں پر اس وقت مدینہ میں یعنی جب پاؤ پھٹتی تھی تو اس سے پہلے 50 آیتوں کے پڑھنے کا وقت ہوتا تب تک کہ وہ اپنی سحری کمپلیٹ کر لیا کرتے تھے. یعنی 10 منٹ کا وقفہ سمجھے اذان سے 10 منٹ پہلے. تو بہتر تو یہ ہے کہ اذان سے 10 منٹ پہلے سحری ختم کر لی جائے. لیکن اگر کسی کی آنکھ دیر سے کھلی اور وہ کچھ کھا نہیں سکا تو وہ اذان تک سحری کر سکتا ہے. لیکن اب یہ نہ ہو کہ آپ چائے پی رہے ہیں تو پورا کپ کمپلیٹ ہی ہو چائے کا. یہ نہ ہو کہ اب آپ کچھ کھا رہے ہیں تو پورا وہ کمپلیٹ ہی کرے. نہیں, ٹھیک ہے, ہاتھ میں لقمہ تھا تو اس کو کمپلیٹ کر لیں یا منہ میں کوئی چیز تھی تو اس کو مکمل کھا لیں, اس کے بعد فوراً اپنی سحری ختم کر دیں. تو بہرحال سحری کھانا سنت ہے اور اسے ضرور پورا کرنا چاہیے. افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں دیر سے کھانا انبیاء کرام کا طریقہ ہے. ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں اخلاق نبوت سے ہیں, روزہ, جلدی افطار کرنا. جلدی افطار کرنے سے مراد ہے یعنی بالکل اذان ہوتے سے ہی, سحری دیر سے کھانا, اور نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر باندھنا. یہ بھی صحیح حدیث ہے. کیونکہ کچھ لوگ افطار میں بلا وجہ دیر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں ٹائم ہوا نہیں ہوا اور پھر اور لیٹ کر کے کھولتے ہیں. اور کچھ ایک فرقہ تو ایسا ہے کہ جو اذان کے باقاعدہ 10 منٹ کے بعد روزہ افطار کرتے ہیں. ہر وہ چیز انہوں نے الٹی کر دی ہے جو رسول اکرم کی سنت سے ثابت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے دین کو کتنا خلط ملت کر دیا, کتنا بگاڑ دیا اور کتنی باتیں چینج کر لیں. تو اتنی واضح احادیث ہونے کے باوجود کیسے بھلا افطار مغرب سے آدھا گھنٹہ بعد کیا جا سکتا ہے؟ پھر سحری کھاتے ہی اذان اگر ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کی بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے. جیسے ابھی آپ سے ذکر کیا نا, تو ہاتھ میں نوالا ہے تو ایسا نہیں کہ اذان ہوئی تو واپس رکھ دو, اسے کھا لو, پورا مکمل کر لو. کسی کی آنکھ دیر سے کھلی ہے تو اذان تک وہ کر لے. لیکن اذان کہاں کی؟ گلف کنٹریز کی اذان. یہ بات آپ یاد رکھیں جہاں اول وقت میں اذان ہوتی ہے. ہمارے ممالک میں اذان بہت دیر سے ہوتی ہے تو وہاں اذان تک نہیں کر سکتے آپ سحری. پھر روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے, دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار روزہ کھول لیں. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہو جائے تو یہ مغرب کا وقت ہوتا ہے. یعنی جو شفق کی سرخی نظر آتی ہے وہ مغرب کا وقت ہے. اور دوران سفر جہاز پر سوار ہوتے وقت اگر روزہ افطار کرنے میں 15 منٹ باقی ہوں لیکن پرواز کی مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر سورج ایک گھنٹہ بعد غروب ہوا تو روزہ بھی ایک گھنٹہ بعد ہی افطار کیا جائے گا. اسی طرح سحری کے وقت کا تعین بھی جس جگہ آپ موجود ہیں, حاضر جگہ اور مقام کے لحاظ سے کیا جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ وہاں سے نکلے تھے انڈیا سے یا پاکستان سے, اب پاکستان سے 2 گھنٹے کا فرق ہے غالباً یہاں، اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے کا فرق ہے. آپ نے روزہ وہاں رکھ لیا تھا، اب یہاں آپ پہنچے تو فلائٹ آپ کی جب یہاں پہنچی تو انڈیا میں اسی وقت سمجھے افطار کا وقت تھا، اور یہاں پہنچے تو ابھی اچھا ابھی تو کافی ٹائم باقی تھا. تو اب کیا کریں گے آپ؟ جو حاضر وقت ہے آپ کا، جہاں اس وقت آپ موجود ہیں، اس وقت آپ روزہ افطار کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر تازہ کھجور، خشک یعنی ڈرائی کھجور پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے، اور نمک سے روزہ افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. ہم نے پر اس کو بھی نیکی سمجھتے ہیں نمک سے روزہ افطار کرنے کو. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، یعنی مغرب کی نماز سے پہلے، کیونکہ نماز اذان ہونے کے بعد روزہ افطار کرتے پھر نماز پڑھنے جاتے تھے. اور اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک یعنی ڈرائی کھجوروں سے افطار کرتے، اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ ہی پی لیتے، یعنی چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے تھے. یہ بھی صحیح ہے، یعنی حسن حدیث ہے یہ جو صحیح کہلاتی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ فریش کھجوریں بھی نہیں ہوتی تھی، سوکھی کھجوریں ہوتی تھی اور وہی کھانا پڑتا تھا. اور آج آپ دیکھیں ہمارے پاس انواع و اقسام کی کتنی قسم کی کھجوریں ہمارے پاس، کہ اللہ رحم فرمائے. اور اسپیشلی گلف کنٹریز میں تو بہت ہی انواع و اقسام کی ہم کو نعمتیں ملتی ہیں. پھر روزہ افطار کرتے وقت یہ دعا مانگنا مسنون ہے، ذہب الزمان وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے تھے. اچھا، یہ دعا کب پڑھی جائے گی؟ جب آپ افطار کر لیں گے اس کے بعد. پہلے جب جیسی کوئی چیز ہم کھاتے ہیں تو پہلے کیا کہنا چاہیے ہمیں کھانے سے پہلے؟ بسم اللہ. تو جی، تو روزہ افطار آپ کیسا کریں گے؟ بسم اللہ کہہ کر کھجور کھائیں گے آپ. اس کے بعد جب آپ کھا چکیں گے، پی چکیں گے، تو اس کے بعد، کیونکہ اس کی جو دعا کا مطلب ہے وہ دیکھ لیجئے، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور روزے کا ثواب اللہ نے چاہا تو ثابت ہو گیا. سبحان اللہ، کتنی اچھی دعا ہے کہ واقعی میں جب ہم پانی پیتے ہیں روزہ افطار کرنے کے بعد تو سبحان اللہ کیسے رگیں تر ہوتی ہیں نا، پانی سے ہی کتنا اچھا لگتا ہے. تو جو روزے دار کے لیے جو دو خوشیاں ہیں، ایک روزہ افطار کرتے وقت اس کو ملتی ہے سبحان اللہ، اور جب وہ اپنے رب سے اس کا اجر پائے گا تب اس کو ملے گی خوشی. تو یہ دعا امید ہے سبھی کو یاد ہوگی، ذہب الزمان وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، الحمدللہ. کوئی اور دعا ہمیں جو صحیح حدیث سے ثابت نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ لک اسلم تو کیا ہے وہ، افطر تو، پتہ نہیں کچھ دعا شاید پڑھی جاتی تھی. روزہ افطار کروانے والے کا اجر روزہ افطار کرنے والے کے برابر ہے. زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے دار کو روزہ افطار کروایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی. سبحان اللہ، کہ اگر آپ کسی کو روزہ افطار کروا دیتے ہیں خالص اجر حاصل کرنے کی نیت سے، دکھاوے کے لیے نہیں یا شو کے لیے نہیں کہ واہ انہوں نے کتنی اچھی افطار پارٹی کی تھی، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ اللہ کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ اس سے اجر آپ کو ملے گا. تو اگر آپ روزے دار کو روزہ افطار کرواتے ہیں، خالص دودھ یا لسی سے بھی افطار کروا دیتے ہیں، تو اس کا بھی اجر آپ کو انشاءاللہ بہت ملے گا. جس نے روزہ افطار کروایا اس کو یہ دعا دینی چاہیے. یہ دعا میری بہت پسندیدہ دعا ہے، اور الحمدللہ اکثر جب کسی کے گھر انویٹیشن یا کسی کے گھر کھانا کھاتے ہیں تو دل چاہتا ہے یہی دعا دی جائے، افطر عندکم الصائم واکل طعامکم الابرار وسلت علیکم الملائکہ وتنزلت علیکم الملائکہ. یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں دونوں بھی. رسول اکرم جب کسی کے یہاں روزہ افطار کرتے تو یہ دعا دیا کرتے تھے کہ روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، اور فرشتے تمہارے ہاں رحمت لے کر نازل ہوتے رہیں. سبحان اللہ، کتنی اچھی دعا ہے. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے. یہ دعا بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے، بہت ہی اچھی دعا ہے. مجھے تو یہ دعا دینا بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ افطر عندکم الصائم و اکل طعامکم الابرار وسلت علیکم الملائکہ یا وتنزلت علیکم الملائکہ، دونوں الفاظ میں ملتے ہیں کہ دعائیں دیتے رہیں اللہ کے فرشتے تمہیں، یا نازل ہوتے رہیں تمہارے یہاں رحمت کے فرشتے. بہت خوبصورت دعا ہے. اور ایک اور دعا بھی ہم کو ملتی ہے کھانا کھلانے والے کو، کہ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. یہ بھی دعا بہت اچھی ہے. کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. میں انڈیا میں ہے نا، سحری سے پہلے 15 منٹ پہلے ہی وہ لوگ ٹائم ختم کر دیتے ہیں، یا پھر آپ یہ معلوم کروائیے کہ وہاں پر جو جن مساجد میں اول وقت پہ نماز ہوتی ہے یا اذان ہوتی ہے، جیسے اہل حدیث کی مسجدوں میں بالکل اول وقت پر اذان ہو جاتی ہے، تو آپ کے شہر میں کوئی ایسی مسجد ہوگی تو وہاں کا وقت معلوم کروائیے، تو وہ وقت پھر سحری تک کا وقت ہوگا. سمجھیں، اذان ہے نا، مغرب کی اذان لیٹ نہیں ہوتی ہے کہیں پر بھی، اور مغرب کی جو اذان کا وقت ہے اصل میں وہ نارمل ہی ہوتا ہے. تو اگر جہاں جہاں پر بھی، جیسے آپ دیکھیں، یہ سوال ابھی تھوڑے دن پہلے بھی آیا تھا کہ جن ممالک میں اذان ہوتی ہے تو آپ کو اذان کا احترام کرنا ہوگا، کیونکہ اذان شاعر اللہ میں سے ہے، لہٰذا آپ کو اذان کے مطابق چلنا پڑے گا. لیکن ہمیں یہ کہیں نہیں پتہ چلتا کہ اذان، یعنی جو سحری ہے وہ آپ اذان کے وقت تک کرتے رہیں، کیونکہ یہ بات سب کو معلوم ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ انڈیا یا پاکستان میں اذان سے 15 منٹ پہلے اعلان ہوتا ہے کہ روزے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے نا، ہوتا ہی نہیں ہوتا اعلان، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ سحری کا ٹائم بہت کم، یعنی وہ اذان پاؤ پھٹنے تک ہی رہتا ہے بس. تو آپ اذان کا احترام کریں گے، نماز آپ پہلے نہیں پڑھ سکتی، اور روزہ بھی افطار کرنے کا یہ ہوگا کہ روزہ آپ مغرب کی اذان کے وقت ہی افطار کریں گے، کیونکہ روزے کے لیے بلا وجہ ڈیلے نہیں کیا جاتا ہے. روزے اب دیکھیں رمضان میں مغرب کی اذانیں جہاں پہلے لیٹ بھی ہوا کرتی تھیں تو وہاں پر اول وقت میں ہونے لگتی ہیں. تو مغرب کی اذان آپ اذان روزہ جو ہے آپ مغرب کی اذان سے ہی افطار کریں گے، لیکن سحری جو ہے وہ آپ اذان سے 15 منٹ پہلے ختم کر دیں گے جہاں پر لیٹ اذان ہوتی ہے، یا پھر آپ جو وہاں پر آپ کے جو بھی علاقے میں اہل حدیث کی کوئی مسجد ہو تو وہ مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر اول وقت میں فجر کی اذان ہوتی ہے، تو وہ اذان کو آپ فالو کریں گے پھر. ٹھیک ہے، اس بک میں ڈالی ہے وہ احادیث، کے آگے آ کر کوئی بھی جو علماء کرام ہوں گے تو وہ چھان بین کر کے اس حدیث کی اوتھینٹیسٹی ڈھونڈیں گے کہ ہو سکتا ہے ابھی ویک نیریشن اگر ہم کو ملا ہے ابھی تو ہو سکتا ہے کہیں سے اس کا اوتھینٹک نیریشن بھی مل جائے، لہٰذا وہ ان احادیث کو ان کتابوں میں درج کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں دعا پڑھنے سے منع نہیں کیا جا رہا، آپ چاہیں تو وہ دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن رسول اکرم سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ ہم کو جو پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم نے جو صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز سے پہلے ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں، تو آپ نے بسم اللہ کہہ کر ہی افطار کیا ہوگا، اور جو دعا ہم کو ملتی ہے کہ افطار کرنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھی ہے، یہ اوتھینٹک احادیث سے ثابت ہے. لیکن اگر آپ وہ دعا پڑھنا چاہتے ہیں جو آپ پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں، جس میں اللہم لک صمت و بک افطرت و بک آمنت و علیک رزق، ایسی کچھ دعا ہے شاید. دیکھیں جیسی مغرب کی پہلی اذان ہوگی آپ کے پاس جہاں پر بھی، آپ جس بھی کنٹری میں اگر پہلی جو اذان ہوگی مغرب کی، تو اس وقت آپ روزہ افطار کر لیں گے. آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی اپنی مسجد کی اذان ہو یا دوسری اذان ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ روزہ افطار کر لیجیے. آپ دیکھیں ایکچولی جیسے کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے تو جیسے وہ اترتے تھے اس کے بعد ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دینے کے لیے چڑھتے تھے سیڑھیوں پر، تو زیادہ فرق یا زیادہ وقفہ نہیں ہوتا تھا دونوں اذانوں میں. تو پہلی اذان اس لیے ہوتی تھی کہ اگر کوئی سویا ہوا ہے تو جاگ لے، اور اگر کچھ بھی نہ کھایا ہو تو کچھ کھا پی لے، اور دوسری اذان کا مطلب یہ تھا کہ اب سحری بالکل ختم ہوگی کیونکہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا. اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا تھا نا کہ جب بلال اذان دے تو تم کھا سکتے ہو، اور جب ابن ام مکتوم اذان دے تو پھر اس وقت سحری بند کر دینی چاہیے. تو تھوڑی نہیں سمجھے، ہو سکتا ہے 5-7 منٹ کا وقفہ رہتا ہو بس درمیان میں، تو تہجد کی تو نہیں تھی، لیکن بس یہ کہ جو لوگ آخر وقت میں اٹھتے تھے تو وہ جاگ لیں اور جو کچھ تھوڑا بہت کھانا ہے وہ کھا لیں. اس لیے سمجھے پہلے وہ اذان ہوتی تھی لوگوں کو الرٹ کرنے کے لیے، اور جو فجر کی اذان کے لیے ٹائم ہوتی تھی، اور سحری ختم ہونے کے لیے جو ٹائم ہوتی تھی وہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی ہوتی تھی، جو کہ زیادہ وقفہ نہیں ہوتا تھا اس میں. یہ تو ثابت ہے کہ روزے میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ثابت ہے کہ افطار سے پہلے ہی کرے تو دعا قبول ہوگی. لیکن ایکچولی چونکہ وہ سکون کا وقت ہوتا ہے اور سب لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے ایک اجتماعی دعا کرنا یہ رسول اکرم سے ثابت تو نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ روزے میں ہیں تو آپ دن بھر میں کبھی بھی دعا کر سکتے ہیں، تو روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. ایک مخصوص وقت ہمیں نہیں بنا لینا چاہیے، لیکن اگر آپ کے پاس وقت دن بھر نہیں ملا، کام کاج سے آپ فارغ نہیں تھے اور آپ کو بس افطار سے پہلے ہی وقت مل رہا ہے، تو آپ اس وقت دعا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. واللہ عالم. ایک اور بھی چیز سن لیجیے، جیسے شاید وہ کتاب کا نام پوچھ رہی تھی نا، تو یہ مت سمجھیے کہ ہم کوئی غلط کتاب پڑھا رہے ہیں. یہ کتاب کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق نہیں رکھتی، یعنی نہ یہ حنفی مسلک کو فالو کرنے والی کتاب ہے، نہ شافعی، نہ حنبلی، نہ ہی مالکی مسلک کو فالو کرنے والی کتاب ہے. یہ کتاب بغیر کسی مسلک کے بس لکھ دی گئی ہے، جس میں بالکل اوتھینٹک احادیث جمع کر دی گئی ہیں، اور اس کتاب کو ہم اس لیے لے رہے ہیں، یہ اقبال کیلانی رحمہ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے روزوں کے مسائل. اس کتاب کو لینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کیونکہ اس میں حدیثوں کی جو روایات ہیں اس میں اس کو سند کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور ساتھ میں اس کی اوتھینٹسٹی بتا دی گئی ہے. کیونکہ اب دیکھیں ابو داؤد، جیسے بھی آپ نے خود کہا کہ ابو داؤد کی فلاں فلاں حدیث ہے اور وہ افطار کرنے کی دعا ہے، لیکن اب ابو داؤد کی حدیث کیا آپ نے وہاں جا کر دیکھا اس محدث کی کتاب میں کہ انہوں نے اس حدیث کا درجہ نیچے کیا لکھا تھا؟ اس میں آیا انہوں نے اس حدیث کو صحیح لکھا، حسن لکھا، ضعیف لکھا، موضوع لکھا، کیا لکھا؟ تو یہ حدیث کے درجات کوئی نہیں بتاتا ہم کو ان کتابوں سے جب احادیث لی جاتی ہیں. تو انہوں نے اس کتاب میں یہ کیا ہے الحمدللہ کہ انہوں نے وہ احادیث کی بک سے حدیث کے درجات نیچے لکھ دیے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے آیا، یا یہ موضوع ہے یعنی جھوٹی ہے، یا یہ ضعیف ہے یعنی کمزور ہے، ویک ہے، یا حسن ہے یعنی صحیح ہے. یہ وجہ اس کتاب کو پریفر کیا ہے، ادروائز ہم کوئی بھی کتاب لے سکتے تھے جس میں روزوں کے مسائل درج ہوں۔ ٹھیک ہے، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ کسی نے سوال پوچھا تھا ابھی کہ کتاب کون سی ہے، تو یہ میں سمجھ لیجیے گا کہ ہم کوئی نئی بات پڑھا رہے ہیں، الحمدللہ وہی بات پڑھا رہے ہیں جو اتھینٹک ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ ہم صرف صحیح احادیث ہی پڑھاتے ہیں، ضعیف حدیث ہم لوگ نہیں لیتے، اگر ضعیف حدیث ہے تو ہم بتا دیتے کہ ضعیف حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، نماز تراویح کے مسائل، تراویح ایکچولی یہی نماز تراویح قیام اللیل کا دوسرا نام ہے، یا آپ اس کو تہجد بھی کہہ سکتے ہیں، تراویح بھی کہہ سکتے ہیں اور قیام اللیل بھی کہہ سکتے ہیں، تینوں نمازیں یہ ایک ہی نماز ہے اصل میں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں یہ 8 رکعت جو پہلے آپ تہجد کے طور پر پڑھتے تھے، 8 رکعت نفل نماز اور 3 وتر، تو وہی سیم نماز آپ نے رمضان میں پڑھی، وہی 8 رکعت، لیکن اتنا ہوا کہ آپ نے رمضان میں اس کو بجماعت پڑھایا کبھی، اور غیر رمضان میں آپ اس کو پرسنلی انڈیویجولی پڑھتے تھے اپنے حجرے میں، لیکن رمضان میں آپ نے اس کو صحابہ کے ساتھ بجماعت پڑھایا۔ تو لہذا یہی قیام اللیل ہے، یہی تراویح ہے اور یہی تہجد ہے، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے سبحان اللہ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آخری 10 راتوں میں سے کچھ راتوں میں تراویح بجماعت پڑھائی ہے، باقی دنوں میں آپ نے کہا کہ میں اس لیے روز نہیں پڑھا رہا ہوں اس کو کیونکہ تم اس کو فرض نہ سمجھنے لگو، لہٰذا تم اپنی اپنی نماز خود پڑھ لو گھر میں ہی۔ تو نماز تراویح گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، بہت ہی خوبصورت ایک حدیث ہے، من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا ثواب ہے، آپ سوچیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ رمضان میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے باعث اجر ہے اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے الحمدللہ۔ اور اسی لیے دیکھیں، ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنی مہربانی کی کہ ہر سال رمضان میں کچھ دن ایسے رکھ دیے، سال کے کچھ مہینے ایسے رکھ دیے، کچھ دن ایسے رکھ دیے، کچھ راتیں ایسی رکھ دی کہ جس میں عبادت کر کے، دعائیں کر کے ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں اور زیادہ اجر حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، ہمارا تراویح کا لیسن شروع ہونے سے پہلے ایک اور بات ہم کلیئر کر لیں کہ دیکھیں، ہمیں اس کے بحث میں نہیں پڑھنا ہے کہ تراویح کی اصل رکعت 20 ہے، 8 ہے یا کتنی ہے، تراویح اصل میں نفل نماز ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اور چونکہ نفل نماز ہے تو یہ آپ جس کا جتنا دل چاہے اتنی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نفل نماز پر کوئی پابندی ہمیں نہیں بتائی گئی، اور نفل نماز انسان اپنے ہی بھلائی کے لیے پڑھے گا، کیونکہ جتنی اس کی نفل نمازیں ہوں گی تو فرائض میں کوئی کوتاہی ہوگی تو ان نوافل سے اس کو پورا کیا جائے گا۔ تو کبھی بھی اس کے بحث و مباحث میں نہ پڑیے، کہیں پر بھی آپ کو راستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، مساجد میں، کہیں پر بھی اگر کوئی لوگ ملے آپ کو اور وہ آپ سے پوچھنا چاہے کہ تراویح کی کتنی نماز ہے، تو کہیں کہ 8 سے لے کر 20 تک جتنے چاہے پڑھیں، کبھی 10 پڑھنا چاہے تو 10 بھی پڑھ لیجئے، کبھی 12، کبھی 14، کبھی 16، کبھی 20، کتنے بھی پڑھ لیں آپ، کیونکہ نفل نماز کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ ہاں، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں، اصل میں عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بہت سارے صحابہ کرام مسجد میں فرض نماز کے بعد، عشاء کے بعد، اپنی اپنی انڈیویجولی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہر طرف سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں لوگوں کی، ڈفرنٹ، کیونکہ ڈفرنٹ لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو زیادہ آوازیں آ رہی تھیں، ایک بھن بھناہٹ سی آ رہی تھی مسجد میں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس منظر کو دیکھ کر کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم جب الگ الگ سارے صحابہ نماز پڑھ رہے تو کیوں نہ ایک امام کے پیچھے سب لوگ نماز پڑھ لیں، اور تاکہ پورے رمضان میں قرآن بھی زیادہ سے زیادہ مکمل ہو جائے تلاوت اس کی۔ تو آپ نے یہ آئیڈیا صحابہ کو دیا تو صحابہ کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا، تو لہٰذا جب کیلکولیٹ کیا گیا تو اگر 20 رکعت پڑھتے تھے روزانہ اور اس میں اتنا اتنا جز پڑھ لیتے تھے تو ایک مہینے میں رمضان میں پورا قرآن کمپلیٹ ہو جاتا تھا۔ تو پھر اتنی 20 رکعت مقرر کی گئی، اور پھر رسول اکرم نے عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم نماز پڑھاؤ، کیونکہ رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ اگر قرآن تمہیں سیکھنا ہو تو 4 لوگوں کے نام لیے تھے آپ نے، تو اس میں ایک عبید بن کعب رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو پھر ان کو ہی نماز پڑھانے کے لیے کہا، اور وہ امام ہوتے تھے، باقی سارے صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ورنہ اس سے پہلے تک کے 8 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ تو ابھی بھی اگر آپ 8 رکعت پڑھنا چاہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، نو پرابلم، لیکن اگر آپ 20 رکعت پڑھنا چاہتے تو ماشاء اللہ آپ کی مرضی، بہت ہی اچھی بات ہے، ضرور پڑھیں 20 رکعت، جتنی نفل نماز پڑھیں گے آپ کو اجر ملا اتنا ہی ملے گا۔ تو یہ میں سوچے گا کہ جو 8 پڑھتا ہے اس کو کم ملے گا، جو 20 پڑھتا ہے اس کو زیادہ ملے گا. یہ تراویح ہے، تراویح میں جتنی بھی پڑھی جائے گی آپ کو جو یہاں اجر بتائے گا نا کہ من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، گزشتہ سارے گناہ. اور علماء کہتے ہیں کہ اس سے صغیرہ گناہ مراد ہے، کیونکہ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ بغیر توبہ کے یا بغیر کفارہ ادا کیے وہ معاف نہیں کیے جاتے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال تو قیام رمضان یا نماز تراویح، باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے. نماز تراویح یا تہجد کی مسنون رکعتیں، یعنی جو سنت سے ثابت ہیں، وہ 8 ہیں، لیکن غیر مسنون رکعتوں کی کوئی حد نہیں، جو جتنی چاہے پڑھے. ٹھیک ہے؟ اس ٹاپک کو ہم اگلی دفعہ کمپلیٹ کریں گے، ابھی یہیں تک ہم کرتے ہیں. صرف ہمارے پاس 6 منٹ بچے ہیں، ان 6 منٹ میں اگر آپ لوگوں کو کوئی کوشچن کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں، سارے ہی لوگ پلیز غور سے سن لیجئے کہ اگر آپ کے قضا روزے چھوٹ جاتے ہیں تو اس کو کیسے پورا کریں گے. تو دیکھیں، جیسے قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن کے روزے چھوٹ جائیں تو وہ اتنی ہی گنتی پوری بعد میں کر لے. ٹھیک ہے؟ جو قضا روزے ہیں وہ بعد میں پورے کر لے. سمجھے، پچھلے سال کے رمضان کے آپ کے روزے قضا ہوئے تھے، چاہے ڈلیوری کی وجہ سے، چاہے حیض کی وجہ سے، چاہے بیماری کی وجہ سے. اب پچھلے سال سے لے کر، یعنی شوال سے لے کر آپ کے پاس اس شعبان تک ٹائم ہے. اس شعبان تک اگر آپ روزے رکھ لیتے تو صرف قضا روزے رکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے؟ اور کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. لیکن اب سمجھے کہ یہ اب اگلا مہینہ رمضان کا ہے، یہ رمضان آتا ہے اور یہ رمضان گزر گئے اور آپ نے پچھلے سال کے رمضان کے قضا روزے پورے نہیں کیے تھے، تو اب اس صورت میں آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اب اگلا جو رمضان گزر جائے گا اس کے بعد، تو اس میں دو رائے ہیں. ایک جو گروپ آف اسکالرس ہے وہ کہتا ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ آپ قرآن میں تو آپ کو یہی کہا گیا کہ آپ روزوں کی جو قضا ہے وہ پوری کر لو، گنتی پوری کر لو، چاہے آپ کتنے بھی سال گزر گئے ہوں روزوں کے آپ کے، تو صرف قضا روزے رکھنے ہوں گے آپ کو، آپ پر اس کے علاوہ کوئی اور چیز واجب نہیں ہوگی. لیکن ایک دوسرا جو گروپ آف اسکالرس ہے، ان کا اوپینین یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، چونکہ ایک رمضان گزر گیا اور اب دوسرا رمضان آ گیا اور آپ کے پچھلے رمضان کے ہی قضا روزے پورے نہیں ہوئے، تو آپ قضا روزے بھی رکھیں گے اور ساتھ میں جو فدیہ ہے ایک روزے کا، فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، تو قضا تو روزہ ایک ہی رکھنا پڑے گا آپ کو، ایک روزے کا بدلہ ایک روزہ قضا رکھنا پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ آپ کو ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا بھی ہوگا، یہ علماء کہتے ہیں. تو یہ اس میں دو اوپینین ہیں اصل میں، کہ ایک رمضان سے اگلے رمضان کے بیچ میں آپ نے پچھلے رمضان کے قضا روزے رکھ لیے تو اس میں نو ڈاؤٹ آپ کو صرف اور صرف قضا روزے رکھنے ہیں، لیکن ایک رمضان گزر گیا اور آپ کے پچھلے رمضان کے قضا روزے نہیں ہوئے تھے، تو اس صورت میں دو رائے ملتی ہے. ایک رائے یہ ہے کہ صرف روزہ رکھیں گے جو قرآن سے دلیل لی گئی ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ روزہ بھی قضا رکھو اور ساتھ میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلاؤ ایک روزے کے بدلے. تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. جیسے کہ سوال ہے کہ تراویح کی نمازوں میں 4 رکعت کے بعد کچھ دعا پڑھی جاتی ہے، تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، رسول اکرم سے ثابت نہیں ہے. آپ سے ایسی کوئی دعا، چاہے انڈیویجولی چاہے اجتماعی طور پر، تراویح کے بیچ میں کوئی دعا ثابت نہیں ہے. اللہ عالم. روزے میں دعا قبول ہوتی ہے، یہ بات تو ہمیں رسول اکرم سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے پتہ چلتی ہے. تو اب جو ہے، چاہے تو آپ کو جب وقت ملا جب مانگیے، افطار سے پہلے وقت ملا تو تب مانگیے، یا افطار کے پورے دن بھر میں جب وقت ملا تب مانگیے، تو آپ فردن فردن بھی مانگ سکتے ہیں. لیکن ایک گھر میں سب لوگ بیٹھے اور ہر ایک کو دعا نہیں آتی ہو یا آداب نہ معلوم ہو دعا کے، تو صرف گھر کے ہی افراد ہیں، اور اگر کوئی ایک فرد دعا کر لے تو ویسے بھی کی جا سکتی، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اس کو بدعت نہیں کہیں گے ہم. لیکن رسول اکرم سے ثابت نہیں ہے یہ دعا، تو اس لہٰذا اپنی اپنی دعا مانگ لیں وہ زیادہ اچھا ہے. واللہ عالم. کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ رسول اکرم نے مغرب کی نماز سے مشابہ کرنے کو منع کیا ہے وتر کو، اور ایک ہی تشہد ثابت ہے اگر آپ پوری 3 رکعت پڑھ رہی ہیں. لیکن اگر آپ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیتی ہیں اور پھر 1 رکعت پڑھ رہی ہیں، تو پھر 2 رکعت میں سلام پھیرنے سے پہلے آپ کو تشہد کے لیے بیٹھنا ہی ہوگا. تو اس کا پورا طریقہ سوال کے جواب میں دیا گیا ہے، میں انشاءاللہ ہمارے ایڈمن سے کہوں گی کہ وہ آپ کو جواب بھیجوا دیں ان کا. جی دیکھیں، وتر کی جو نماز ہے، کبھی بھی آپ چاہے عشاء کے ساتھ پڑھ لیں، چاہے آپ تہجد کے بعد پڑھیں، دونوں طریقے درست ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے اجازت دی تھی کہ آپ اس کو عشاء کے وقت پڑھ لیں. لیکن اگر آپ کو اس طرح سے لگتا ہے کہ آپ، یعنی آپ کنفرم ہیں کہ آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے، تو پھر وتر چھوڑ دیجئے، بہتر یہی ہے کہ اس کو آپ تہجد کے ساتھ پڑھیں وتر کو، تو وہ طریقہ بھی درست ہے. اللہ جی، تراویح چونکہ نفل نماز ہے تو اس میں قرآن دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ہم کو صحابہ کے دور سے ہی اس کی دلیل ملتی ہے. تو آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے، جتنا آپ پڑھنا چاہیں اتنا پڑھ لیجئے. یعنی اگر آپ کی طاقت ہے زیادہ پڑھنے کی، تو جیسے کہ بعض اوقات رسول اکرم سے ثابت ہے کہ آپ نے ایک ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی یا کسی میں سورہ آل عمران پڑھی، تو آپ پر ڈپینڈ ہے کہ جتنا آپ پڑھ سکتے اور کھڑے رہ سکتے ایک رکعت میں اتنا قرآن پڑھیں. چاہے تو ایک رکو پڑھیں، چاہے تو ایک پیج پڑھیں، چاہے تو ایک پارا پڑھیں، جو بھی آپ پڑھنا چاہیں. اللہ عالم. جزاک اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.